如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین. سورة النساء کے اس چوتھے رکو میں اللہ تبارک و تعالی نکاح کے حوالے سے ہمیں کچھ احکامات دے رہے. اسی حوالے سے ارشاد ہوا وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اور جو کوئی تم میں سے مالی اعتبار سے یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی آزاد مومن خاتون سے نکاح کرے, اس لیے کہ جو مومن آزاد خواتین تھی ان کا مہر زیادہ ہوتا تھا. تو فرمایا کہ جو تم میں سے مالی اعتبار سے اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی آزاد مومن خاتون سے نکاح کرے, فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تو پھر جو بھی تمہاری کنیزیں ہیں مومن, ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بایمانکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے واقف ہے, یعنی کس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. تم تو ظاہری طور پر دیکھو کہ اگر وہ کنیز مومنہ ہے, کلمہ پڑھتی ہے, مسلمان ہے, تو تم اس کنیز سے نکاح کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کنیزوں کا مہر وہ کم ہوتا تھا, اور پھر کنیز نکاح میں آ جاتی تھی ایک شخص کے, لیکن وہ اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی تو مالک اس کا خرچہ وغیرہ بھی دے دیتا تھا, تو اس سے بھی ذرا غریب آدمی کو سہولت ہو جاتی تھی. تو فرمایا کہ اگر آزاد مومن عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو پھر جو بھی مومن کنیز ہے اس سے نکاح کر لو, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے واقف ہے. بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے میں سے ہو, یعنی یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ہر ایک کا امتحان ہے کہ تم آزاد ہو, وہ بیچاری کنیز ہے, لیکن یہ ہے کہ ہو تم سب کے سب انسان, ایک ہی اللہ کی مخلوق ہو اور ایک ہی انسانی جوڑے کی آدم علیہ السلام اما حوا سلام علیہما کی اولاد ہو, تو تم ایک دوسرے میں سے ہو. فن کے ہو ہننا بے اذن اہلہن, تم کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. نوٹ کیجئے کہ جو مالک اور کنیز کا رشتہ, اس میں نکاح نہیں ہوتا. کنیز اپنے مالک کی ملکیت ہوتی تھی, اب تو اسلام نے رفتہ رفتہ یہ ادارہ ختم کر دیا, اور اب وہ کنیزوں کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے. اگر آج کوئی شخص کسی آزاد عورت کو اغوا کر کے بیچ دیتا ہے اور کوئی اسے کنیز کے طور پر رکھتا ہے تو بالکل حرام ہے, یہ گناہ ہے, شریعت میں منع ہے. نہ اپنے آپ کو بیچو اور نہ ہی کسی اور آزاد کو اغوا کر کے بیچو. لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ ادارہ تھا, اور ممکن ہے کہ قرب قیامت اس ادارے کو دوبارہ جو ہے وہ قائم کرنا پڑے, جب بڑے پیمانے پر جنگیں ہوں گی, اور جنگوں میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں بھی فوج میں شامل ہوتی ہیں, تو وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آئیں گی ان کو اگر قید کر لیا تو ایک اجازت ہے کہ ان کو کنیز بنا لیا جائے, قیدیوں کو غلام بنا لیا جائے. لیکن فی الحال اس وقت یہ ادارہ ختم ہو چکا. لیکن جب یہ ادارہ تھا تو نوٹ کیجئے کہ مالک اور کنیز کا رشتہ نکاح سے نہیں ہوتا, وہ اس کی ملکیت ہے. تو اب مالک اجازت دے تو کنیز کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. جیسے نکاح کرے گی اب وہ تعلق قائم کرے گی صرف اپنے شوہر کے ساتھ, اب اس کا مالک کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں ہوگا. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ایک عورت بیک وقت جو ہے وہ ایک زیادہ مردوں سے تعلق قائم کرے, تاکہ معلوم ہو کہ جو اولاد ہے اس کا نسب صحیح طے ہو کہ اولاد کس کی ہے. تو لہذا مالک اجازت دے گا تم اس سے نکاح کر لو, اور اس کے بعد مالک کا جنسی تعلق اس سے ختم ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ وہ مالک کی خدمت اس کے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے, اور مالک اس کو اس کے حوالے سے معاوضہ دے سکتا ہے. تو فن کے ہو ہننا بے اذن اہلہن, ان کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف, اور جو بھی تم نے ان کا مہر طے کیا ہے وہ دو بھلے طریقے پر. محصنات, اور وہ کنیزیں بھی آئیں قید نکاح میں رہنے والی بن کر, غیر مصافحات، محض کوئی لذت لینے کے لیے نہ آئیں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی اور آشنائی کرنے کے لیے آئیں. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ کنیزیں قحط نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو پھر اگر وہ کسی کھلی بیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر جو بھی سزا ہے اس سزا میں سے ان کو آدھی سزا دی جائے گی. آزاد خاتون، مومن خاتون، اگر وہ زنا کرتی ہے تو، اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، آزاد عورت زنا کرتی ہے، جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن کنیز کو اگر وہ زنا کرتی ہے تو اس کو صرف 50 کوڑے ہی مارے جائیں گے. شریعت میں اس کے حوالے سے ایک رعایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کنیز کو وہ تحفظ جنسی حاصل نہیں رہا جو آزاد عورت کو حاصل ہوتا ہے. نہ جانے بیچارے فروخت ہوتی ہوتی کہاں سے کہاں پہنچی ہے. تو اگر شادی کے بعد وہ اگر کھلی بیاہی کا ارتکاب کرے گی تو اس کی سزا شریعت میں 50 کوڑے ہی ہے. ذالک لمن خشی الانت منکم، اور یہ اجازت کنیزوں سے نکاح کہ تم میں سے اس کو ہے جو اپنے بارے میں کوئی مشقت محسوس کرے کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہذا وہی کنیز سے نکاح کرے. وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کنیز سے نکاح کرنا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. وہ خاتون ایسی نہیں ہوتی کہ گھر گرستی کے حوالے سے کوئی مثالی جو ہے وہ کردار پیش کر سکے، نہ جانے کن کن مردوں کے پاس سے وہ ہوتی بھی آئی ہے. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ تم اس آزمائش میں اپنے آپ کو مت ہی ڈالو. تو اگر تم صبر کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب احکامات شریعت ہمارے سامنے کچھ آئے، مال کی حفاظت کے حوالے سے بھی آئے، وراثت کے بارے میں آئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ معاشرے کو جنسی بے راہ روی سے پاک کرنے کے لیے آئے. اب اسی حوالے سے شریعت کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. بہت بڑا جرم کیا سینٹ پال نے عیسائیت کے ساتھ کہ وہاں آ کے شریعت ساکت کر دی. اس نے پوری عیسائیت کا حلیہ بگاڑ دیا. تھا یہودی، عیسائی بنا، اور اس نے اندر گھس کر اس نے پوری عیسائیت کو پولیزم بنا دیا. تو اب عیسائیوں کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے، اور یہاں تک ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ نتھنگ از گڈ، نتھنگ از بیڈ، بٹ تھنکنگ میک اٹ سو. لہٰذا آپ خود ہی بس خامخواہ کسی چیز کو برا کہتے ہیں. اگر ایک عورت اور مرد ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں بغیر نکاح کے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آزادی ہے، فریڈم ہے، لہذا ساتھ رہنے دیجیے. تو لباس آپ پہنتے ہیں نہ پہنیں، آپ کی مرضی. اگر آپ کو برہنہ رہنا برا نہیں لگتا تو کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، برہنہ رہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ ہے کہ اس شریعت پر عمل نہ کرنے سے معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے، معاشرے میں دوسروں کے لیے مصیبت پیدا ہوتی ہے. کس بانی میں؟ کہ خود سوچئے کہ ایک شخص کا نکاح ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی ساری توجہ اپنی بیوی پر ہو اور بیوی کی ساری توجہ مرد پر ہو تاکہ خاندان مضبوط ہو. لیکن اگر شریعت پر عمل نہ ہو اور معاشرے میں آزادانہ اختلاط ہو اور وہ مرد کسی اور عورت کے ساتھ اس کی دلچسپی ہو جائے، اب لازماً اس کی توجہ اپنی بیوی سے کم ہوگی. تو اس کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی ہے، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، جو اس کے ساتھ ظلم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے. ایک عورت دوسری عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہے. تو لہٰذا شریعت کی وجہ سے ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، بیوی کے حقوق کا بھی، شوہر کے حقوق کا بھی، اور پھر ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہوتی ہے. تو شریعت ایک رحمت ہے. عیسائیوں کے نزدیک شریعت مصیبت ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. شریعت کی وجہ سے معاشرہ جنت بن سکتا ہے اگر شریعت کے احکامات پر عمل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکامات کو کھول کھول کے بیان کرے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم پر جو لوگ پہلے گزرے ہیں تم سے ان کے حالات بھی کھول کے بیان کرے کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، لہذا ان کی وجہ سے دنیا میں کتنا اچھا ایک معاشرہ قائم ہوا، آخرت میں ان کے لیے کتنا اچھا اجر ہے. جنہوں نے اللہ کے احکامات سے نافرمانی کی اس سے معاشرے میں کیا گندگی پھیلی، اور ان کا آخرت میں بھی پھر کتنا برا انجام ہے. تو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر جو لوگ گزر گئے ان کے حالات بھی واضح کرے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اس طریقے پہ اللہ تم پہ نظر کرم کرے تاکہ دنیا میں بھی اچھا معاشرہ قائم ہو پاکیزہ، اور آخرت میں بھی اجر مل جائے. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے تم پہ نظر کرم کرے، اس نے تمہیں ایسے احکامات دیے ہیں کہ جس میں ہر ایک کے حقوق اور فرائض کا صحیح تعین ہے، اور ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو رہی ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ خواہشات کی پیروی کریں، اَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم حق سے پھر جاؤ، بہت بڑا حق سے پھر جانا، تم حق سے ہٹ کر کہیں اور ہی چلے جاؤ۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، احکامات شریعت کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانیاں، سہولت پیدا ہوتی ہے، تم خود ضابطے بناؤ گے تم زیادتی کر جاؤ گے، مرد ضابطے بنائے گا عورت کے ساتھ زیادتی کرے گا، عورت بنائے گی مرد کے ساتھ زیادتی ہوگی، اللہ نے خود ہی بنا دیے تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو گیا، کہ بھائی اللہ کا حکم ہے اس پہ راضی رہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے بوجھ ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور شریعت کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال نحو طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، سوائے ایسی تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، اس میں مجھے پتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے کوئی نفع لے رہا ہے، اس کا حق ہے، اس کو نفع ملنا چاہیے، تو اس کی تو اجازت ہے کہ وہ آپ اس کو نفع دے دیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنوں کو مت قتل کرو، تمام انسان آپس میں ایک ہی برادری ہے، سب کے سب حضرت آدم اما حوا سلام علیہما کے اولاد ہیں، پوری انسانیت ایک ہی ہے، تو فرمایا اپنوں کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں رحیم ہے، اس لیے تمہیں ایسے احکامات دے رہا ہے کہ جس سے معاشرے میں تمہارے مال اور تمہاری جان کا تحفظ ہو جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جس نے یہ حرکت کی زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، کسی کا مال نحق کھایا، اور یا یہ ہے کہ کسی کو نحق قتل کیا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، بس امن قریب اس کو داخل کریں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، بہت ہی ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والی آیت آ رہی ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والے مقام میں۔ ایک طرف ایک خانقاہی قسم کا مزاج ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زور ہے، اور بڑی بڑی باتوں کے حوالے سے لاپرواہی ہے۔ ایسا شخص بھی حدیث میں ذکر آیا کہ پلک جھپکنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، لیکن باہر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے تھے، شریعت کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی، ظالم ظلم کر رہے تھے، اسے کوئی پرواہی نہیں تھی، اپنی نیکی میں لگا ہوا تھا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ پہلے بستی کو اس پر الٹو اور پھر باقی لوگوں پر الٹو، بلا شبہ بہت نیک ہے، پلک جھپکنے میں نافرمانی نہیں کرتا، لیکن بے حمیت ہے، اس میں غیرت نہیں ہے، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، شریعت پہ عمل نہیں ہو رہا، لوگ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم باہر نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فرائض کو ادا کریں، حرام سے بچیں، ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، عدل کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ باقی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نمازوں سے معاف ہو جاتی ہیں، وضو کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے معاف ہو جاتی ہیں، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے دوران جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کما تو رہے ہیں حرام سے لیکن کھا رہے ہیں سنت طریقے سے، تو یہ جو روش ہے یہ قرآن مجید کے نزدیک درست نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، فرائض اپنے ادا کرو، حرام سے بچو، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم خود ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور تمنا نہ کیا کرو اس کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو انہوں نے نیکیاں کمائیں، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے نیکیاں کمائیں۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل میں سے مانگو، اللہ سے اس کے فضل میں سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے. تفصیل آ گئی ہمارے پاس اس سے پہلے، جو بھی چھوڑ مرے ماں باپ اور جو بھی چھوڑ مرے زیادہ قرابت رکھنے والے. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ کہ جن کے ساتھ تم نے کوئی عہد کر رکھا ہے. فآتوہم نصیبہم، تو انہیں ان کا حصہ دو، جو بھی کمٹمنٹ کی ہے تم نے کسی کے ساتھ، اس کو جو بھی وعدہ کیا اس کو دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اب اس کے بعد ایک فضیلت اللہ نے خاندان میں دی ہے مرد کو عورت پر، شوہر کو بیوی پر. اسی لیے اللہ نے پہلے فرمایا کہ اگر اللہ نے بعض میں سے بعض کو بعض فضیلت دی ہے تو اس کے حوالے سے حسد نہ کرو، اس کے حوالے سے کوئی تمہارے اندر جلن پیدا نہ ہو. یہ بات کہنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی مرد کی فضیلت عورت پر گھر کے نظام میں، شوہر کی فضیلت بیوی پر، وہ بیان فرما رہا ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد غالب ہیں عورتوں پر. مردوں کو اللہ نے عورتوں پر ایک نگران بنایا ہے، ایک حاکم بنایا ہے. جو گھر کی ریاست ہے اس میں حکمران مرد ہے. گھر میں مرضی کس کی چلے گی؟ مرد کی چلے گی. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، جیسے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہمارے ہاں بعض دانشور کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرد عورتوں کے نگران سے مراد چوکیدار ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن یہاں پر چوکیداری کی بات نہیں ہے، یہاں پر فضیلت کی بات ہے. قرآن کے الفاظ واضح ہیں، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، بسبب اس کے کہ جیسے اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. مرد خرچ کرتا ہے، شادی ضرورت بیوی کی بھی ہے شوہر کی بھی ہے، مرد عورت دونوں کی ہے. مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے. اسی طریقے پر گھر کے تمام اخراجات پورے کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. فصوالحات و قانتات، تو جو واقعی نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ شوہر کی تابے دار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہنوں کو اپنی یہ حیثیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں، نیک عورتیں ہیں، وہ شوہر کی تابے دار ہوتی ہیں. حافظات للغیب، اور پیٹھ پیچھے وہ حفاظت کرتی ہیں شوہر کی اولاد کی بھی، شوہر کے مال کی بھی، شوہر کے بستر کی بھی، شوہر کے رازوں کی بھی. وہ گھر کی باتیں ادھر ادھر نہیں پھیلاتی. فرمایا کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں شوہر کے پیچھے، گویا جو بھی چیزیں چھپانے والی ہیں، نگرانی والی ہیں، ان کی وہ نگرانی کرتی ہیں. اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے، اس میں عورت شوہر کا مال بھی آ جاتا ہے، اس کا بستر بھی آ جاتا ہے، اس کے تمام راز بھی آ جاتے ہیں. بما حافظ اللہ، جیسے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے، یعنی اللہ کی حفاظت کے سہارے وہ پیٹھ پیچھے اور مرد کی ان تمام باتوں کے حوالے سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تم جن کے بارے میں اندیشہ رکھتے ہو بغاوت کا، سرکشی کا. ایک عورت ہے شوہر کی بات نہیں مان رہی، بغاوت کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ نمبر ایک، فائزہن، ان کو سمجھاؤ، کچھ عرصے تک سمجھاتے رہو کہ بھائی یہ قرآن کا حکم ہے، تمہیں میرا کہنا ماننا چاہیے. اگر کچھ عرصے تک ایسا نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ واہجرہن فی المضاجع، ان کو کچھ عرصے کے لیے بستر سے علیحدہ کر دو. کچھ عرصے تک یہ بھی کر کے دیکھو، شاید اللہ کرے کہ اس سے اس کی اصلاح ہو جائے. وضربوہن، تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب ان دونوں مرحلوں سے بات نہ بنے تو پھر ان کو مارو. لیکن مارنے کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے پر مت مارو، یا اس طرح سے نہ مارو کہ جسم پر کوئی نشان پڑ جائے، کوئی نیل وغیرہ پڑ جائے، بس ایک تنبیہ کے لیے، تعذیب کے لیے ہلکی سی مار ہے وہ مارو. اور فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ عورتیں پھر تو اگر وہ بیویاں تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان کو مارنے کی، ان پہ غصہ کرنے کی کوئی راہ مت تلاش کرو، پھر ان کو معاف کر دو، ٹھیک ہے اب وہ تمہارا کہنا مان رہی ہیں. ان اللہ کان علیاً کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور بلند و بالا ہے. تمہیں اللہ نے وقتی طور پر بڑا بنایا ہے، لیکن تم مستقل بڑے نہیں ہو، کل تمہیں اللہ کے یہاں جا کے جواب دہی کرنی ہے. تو اگر تم نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی, ناک اس کو مارا, ناک اس کو ستایا, اللہ کے یہاں جا کے جواب دہی ہوگی. تو لہذا سمجھو کہ اصل بڑا, اصل بلند و بالا کون ہے؟ اللہ. اب اگر فرض کیجئے خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ ان تین مراحل سے بھی آپس میں اتفاق نہ ہو, اب کیا کیا جائے؟ اب چوتھا مرحلہ ہے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر تم ان کے درمیان محسوس کرو, اندیشہ محسوس کرو کہ زدم زدہ پیدا ہو گئی ہے, آپس میں ایک دوسرے سے موافقت نہیں ہو رہی, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, تو پھر تم ایسا کرو کہ ایک منصف مقرر کرو شوہر کے گھر والوں میں سے, اور ایک منصف مقرر کرو عورت کے گھر والوں میں سے, عورت کے خاندان سے. یہ دو معتبر آدمی آپس میں مل کر بیٹھے ہیں اور وہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں. ان یریدا اصلاح, اگر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں اصلاح چاہتے ہیں, صلح چاہتے ہیں, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے. کیوں یہ سارے احکامات دیے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گھر بسا رہے, سیپریشن نہ ہو. لہذا یہ چار اسٹیپس ہیں, ان پر عمل کرنا چاہیے. ان چار اسٹیپس کو پورا کرنے کے باوجود بھی اگر موافقت نہ ہو تو پھر سیپریشن کی تب اجازت ہے. اس میں بھی حکم یہ ہے کہ ایک ساتھ تین طلاقیں مت دو, ایک وقت میں ایک ہی طلاق دو, اور پھر جب طہر گزر جائے پھر دوسری دو, اور پھر طہر گزرے تب تیسری دو, اور ورنہ بہتر تو یہ کہ ایک ہی طلاق دے دو اور عدت گزر جائے گی تین مہینے کی تو وہ خاتون آزاد ہو جائے گی. اب اگر اس وقت کوئی خیال آئے موافقت کا, دوبارہ نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے طلاق کے بائن میں, اور اگر نہیں رجوع کرنا چاہتی تو عورت ایک طلاق سے بھی عدت کے بعد آزاد ہو گئی کہیں نکاح کر لے گی, یہ پسندیدہ ہے. اب اگر کوئی شخص ان تمام مراحل کو بائی پاس کر کے ایک ساتھ تین طلاقیں دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. باقی ایک اس میں اختلاف ہے, آئمہ اربعہ کے نزدیک یہ اگر ایک ساتھ تین طلاقیں دی جاتی ہیں تو ان کے نزدیک چونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے, اس نے ان چاروں مراحل کو بھی بائی پاس کیا اور اس نے ایک طلاق دینے والے حکم کو بھی اس نے بائی پاس کیا, لہذا حضرت عمر کا فیصلہ صحیح ہے کہ یہ پکی طلاق واقع ہو جائے گی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد امام ہیں کہ جن کے نزدیک تین طلاقیں دینے سے تین واقع نہیں ہوں گی, ایک ہی واقع ہوگی. تو ہمارے ہاں دو مسلک ہیں, حنفی حضرات ہمارے ہاں ہیں وہ کہتے ہیں تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں, اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ایک طلاق واقع ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ مراحل ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے طلاق کی نوبت آئے نہ اور انہی مراحل کے ذریعے سے کسی طرح صلح ہو جائے. وعبد اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو, ولا تشرکو بہ شیئا, یہ اسلام کے معاشرتی احکامات ہیں, اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, وبذی القربیٰ قرابت داروں کے ساتھ, والیتامیٰ یتیموں کے ساتھ, والمساکین محتاجوں کے ساتھ, والجار ذی القربیٰ, اور وہ پڑوسی جو قرابت دار بھی ہو وہ زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو, والجار الجنب, اور وہ پڑوسی جو کہ اجنبی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو, والصاحب بالجم, اور جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے وقتی پڑوسی ہے, کلاس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, بس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وقتی طور پر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اس کو تکلیف ہو. یہ نہ ہو کہ بس میں آپ کے ساتھ بیٹھا آپ نے سگریٹ سلگا لیا, خود تو آپ غلط کام کر ہی رہے ہیں اور اس بیچارے کو بھی دھواں پہنچا رہے ہیں, اور اگر یہ پیسیو اسموکنگ ہو, کسی اور کے سگریٹ کا دھواں آپ کے اندر جائے, نقصانات اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے خود سگریٹ پینے کے ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہارے ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف ہو. وابن سبیل, اور مسافروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, وما ملکت ایمانکم, اور جو بھی تمہارے غلام یا کنیز ہیں کنیزیں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود کو کچھ خیال کرتا ہو, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو. فخورا کیا پھر یہ ہے کہ وہ شیخی بگاڑتا ہو, بڑھائیاں کرتا ہو. الذین یبخلون, یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ویامرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے اس کو چھپاتے ہیں. اگر میں نے اچھا لباس پہن لیا تو لوگ سمجھیں گے یہ تو امیر ہے, مانگنے کے لیے آ جائیں گے. لہذا لباس پہنا ہوا ہے وہ سیدھا سا، بھائی یا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، نہیں خرچ کر رہے تو پھر اللہ کی نعمت تمہارے لباس اور تمہارے خوراک میں نظر آئے، یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ تو چھپاتے ہیں جو کچھ بھی اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير